شاه بقية الله العظام روحي مع الله العالمين الانتظار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خیلی خوشحالم از این که در این مدت هرچند کوتاه بود در میان شما مردم مؤمن مخلونگرد پاکستان حضور پیدا کردم و از صفای ادبی شما لذت فراوان بردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند تعالی جو مجھے توفیق عطا فرمائی کہ گزشتہ ایک ہفتے سے آپ پاکستان کے مؤمنوں کے درمیان اپنا اس وقت گزار سکا ہوں. اگرچہ یہ مدت بہت مختصر ہے، لیکن اس مختصر سی مدت میں آپ کے ذمن رہ کر آپ کی معنویت سے بہت استفادہ کیا گیا.
بحث خودم رو در باره وحدت از حیات یک مسئله عرفانی آغاز میکنم.
اپنی گفتگو کا آغاز کہ جو اس کا موضوع بحث ہے مذہب اسلامی، اس کا عنوان ایک اس کو اس کا آغاز ایک عرفانی انداز سے کرتا ہوں.
وحدت ہم افراد اجتماعی و سیاسی داره و هم افراد انسانی اخلاقی و عرفانی.
وحدت کے گناہوں پہلو ہیں، وحدت کے سیاسی پہلو بھی ہیں، وحدت کے اخلاقی پہلو بھی ہیں، وحدت کے اندر عرفانی پہلو بھی پائے جاتے ہیں.
اور بین انسان اور
ہم انسانوں کے درمیان کچھ ایسے تعلقات بھی بعض اوقات پائے جاتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتے، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن باہمی تعلق ہوتا ہے ہمارا. ان تعلقات کی جانب امام علی علیہ السلام نے کچھ اشارے فرمائے ہیں، ان عرفانی پہلوؤں میں سے کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کر دوں
گا. روایت سے بھی فرمایت کہ اگر شما داخل مسجد شدید و بخواستید جایی رو انتخاب کنید برای خودتون، از هر جهت براتون فرقی نداشت که کجا بنشینید، آدم ها به طور متفرق تو صف نشستن، شما میگردید یه جایی رو پیدا کنید بشینید. اون جایی که آخر سر انتخاب میکنید و احساس میکنید که اینجا آرامش بخشتره که بنشینید، کسی که اونجا نشسته روحش یک تناسبی با شما داره.
امام علیہ السلام کی ایک روایت کو نقل کیا جس میں مولانا یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی انسان ایک مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے اور یہاں بھی دیکھتا ہے کہ وہاں مختلف افراد موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان افراد سے گزرتا ہوا ایک انسان یہ جو نماز پڑھنے کے لیے آیا نمازی گزرتا ہے، اور ایک جگہ بلاخر اس کو میسر آتی ہے اور اس جگہ پر جا کر ایک برادر مومن کے پہلو میں یہ بیٹھ جاتا ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا انسان ہے، تمہارے اور اس کے روح میں ایک تناسب، ایک سنخیت پائی جاتی ہے.
سنخیت بین انسان ها از نظر مقدار نور اوناست. بدون این که هم دیگر رو بشناسن، وقتی در کنار هم قرار میگیرن احساس آرامش میکنن.
اور یہ انسانوں میں باہمی ایک نسبت پائی جاتی ہے، اس کا تعلق انسانوں کے آپس کے نور سے اور ایمان سے ہے، اور یہ بظاہر نظر نہ آنے والی ایک چیز ہے، لیکن جتنی جس کی دورانیت ہوتی ہے اس سے اس اتصال اس نسبت کا اندازہ ہوتا ہے.
همونطوری که انسان اگر یک مقدار معنویت خودش رو بالا ببره، تشخیص میده کی نورانی هست و پیشش احساس آرامش میکنه، تشخیص میده کی ظلمانی هست، در اون نورش تاریکه و ممکنه میشه او احساس آرامش نکنه.
اگر انسان اپنے اندر موجود معنوی قوت کو تھوڑا سا پروان چڑھا لے اور معنویت کو پروان چڑھانے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر یہ انسان بآسانی تشخیص دے سکتا ہے، پہچان سکتا ہے کہ کس انسان کے اندر خود نورانیت پائی جاتی ہے، اور اس شخص سے ملاقات میں اس کو ایک سکون ملے گا، اور یہ انسان بآسانی پہچان دے گا کہ کس شخص میں معنوی اعتبار سے تاریکی ہے، اس کا اندر تاریک ہے، ایسے شخص سے ملتے ہوئے اسے تھوڑی سی خوف اور ناگواری کا احساس ہوگا.
ما بخشی از اهل معرفت رو دیدیم که از هر نانوایی نون نمیخرن. حالا در ایران مرسومه که از نانوایی ها نون میخرن. از هر نانوایی بعضی از خوبان بودن که نون نمیخریدن، انتخاب میکردن راه نونتری رو میرفتن، گفتن صاحب این نانوایی نورانیتره، نانی که از دست اون انسان میگیره نورانیتره، از کس دیگه نام نمی گرفتن.
فرمانه که میں بعض اہل معرفت ہو گئے جن کو خداوند تعالی نے فضیلت عطا فرمائی اور ان کی معرفت بلند تھی، ان کو ہم نے دیکھا کہ ایران میں جو ویاپت جو جا چکے ہیں جانتے ہیں کہ وہاں روٹیاں تندور سے لی جاتی ہیں، گھر میں پکانے کا رواج نہیں معمولا. جب روٹی تندور سے لی جاتی ہے تو فرمانے کہ کچھ اہل معرفت ایسے ہیں کہ وہ ہر نانوائی کی دکان سے روٹیاں نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ روٹی کی تلاش میں جاتے تھے اور ایک مختلف راستہ طے کرتے ہوئے کسی خاص نانوائی کے پاس جاتے تھے، اس سے روٹی لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس شخص میں نورانیت زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی جس شخص میں نورانیت ہوتی تھی اس سے روٹی لیتے تھے.
نمیخوام شما رو وارد عرصه ای بکنم، وارد وادی بشین که آسیب داره، ممکنه آدم ها تو اون عرصه دچار آفت هایی بشن. یک کسی به دروغ حرف هایی میاد به آدم بزنه، بگه من تو رو نورانی میبینم یا تو رو نورانی نمیبینم، ولی این یک واقعیته که هر انسانی مقدار مشخصی از نورانیت برخوردار.
یعنی البته این باتوں کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی وادی کی طرف لے چلوں گی جس میں بہرحال کچھ نہ کچھ مشکلات آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. ممکن ہے بعض دفعہ انسان کے ساتھ کوئی اس طرح کا جھوٹ بولنے لگے کہ تمہارے اندر میں نورانیت محسوس کر رہا ہوں یا تمہارے اندر فلاں مقدار کی یا فلاں درجے کی معرفت اور نورانیت پائی جاتی ہے. میں اس طرف نہیں لے کے جا رہا آپ کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے اندر نورانیت اور ظلمت کی مختلف مراتب اور درجات ہوتے ہیں.
قبل از اینکه به رابطه بین نورانیت و وحدت بپردازم، اجازه بدید یک کمی در مورد نور و عالم نور با هم صحبت کنیم.
نورانیت اور وحدت کا جو باہمی تعلق ہے اس کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے خود نور کے بارے میں مختصر نکات آپ کے سامنے پیش کر دوں گا.
ما یہ عالمی داریم به نام عالم ماده و جسم، یه عالمی داریم به نام عالم عاطفه و محبت، و یه عالمی داریم به نام عالم روح. اینها با هم دیگه یک تفاوت هایی دارن.
آپ جانتے ہیں کہ عالم مختلف، عوالم مختلف، عالم موجود ہیں، مختلف دنیایں موجود ہیں. ایک دنیا کو جس کو ہم مادیت کے نام سے جانتے ہیں، مادیت کی دنیا ہے، یعنی ایک پوری ایک بحث ہے جو مادیت کے دائرے میں اختیار میں آتی ہے. ایک عالم ہوتا ہے یا ایک جہان ہوتا ہے جس کو ہم عالم نور کہتے ہیں. اس طرح کے تین عوالم
ہوتے
ہیں. ایک اور عالم کا جو انہوں نے ذکر کیا وہ محبت کی دنیا، جہاں باہمی آپس میں مہربانی، ایک دوسرے کی نسبت مہربانی کی دنیا ہوتی ہے. اس تین عالموں کا ذکر کرتے ہیں.
نیاز انسان در عالم ماده به غذا، به هوا و به آب.
اس مادی دنیا میں انسان کے جو احتیاج ہیں وہ اس کو غذا چاہیے ہوتی ہے، پانی چاہیے ہوتا ہے، ہوا چاہیے ہوتی ہے.
نیاز انسان در عالم عاطفه و محبت به مهربانی و محبت.
جو محبت کی دنیا ہے اس میں انسان کو ایک دوسرے کی نسبت مہربانی، محبت اور ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے.
برای انسان یک نیاز دیگری هم داره و اون به نور و نورانیت.
لیکن اس کے ساتھ ہی انسان کو ایک اور چیز کی ضرورت ہے اور وہ نور اور نورانیت کی ضرورت ہے.
شما وقتی به دنیا میاید از همون اول نیاز به مواد غذایی رو احساس میکنید، نیاز به آموزش نداره.
ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنی پیدائش سے ہی اس کو اپنی ضروریت، ایک اپنی غذا کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، اور اس کی اس ضرورت کو احساس رکھنے کے لیے اس کو سکھایا نہیں جاتا، اس سے جانتا ہے کہ مجھے غذا کی ضرورت ہے.
بعد از این مدتی که انسان بزرگ میشه کم کم نیاز به محبت رو احساس میکنه.
اس کے بعد جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے, کچھ عرصہ گزرتا ہے اور مراحل طے کرتا ہے, تو اس بچے کو ایک اور ضرورت کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے, وہ محبت ہے. یہ بچہ محبت کی ضرورت کو بھی محسوس کرتا ہے.
ولی خیلی ها هیچ وقت نیاز به نور رو درک نمی کنه.
لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی پوری زندگی میں کبھی اپنی زندگی کے اندر نور کی کمی کو محسوس نہیں کرتے یا نور کی ضرورت کا احساس نہیں پیدا کر پاتے.
اگر یہ مدتی با نور زندگی کنیم میبینیم که مهمترین نیاز انسان نیاز به نوره, نه نیاز به محبت, نه نیاز به غذا و آب.
حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم کچھ عرصہ نور کے ساتھ زندگی گزار سکیں تو ہمیں یہ بات بخوبی سمجھ آ جائے گی کہ غذا اور محبت سے بڑھ کر جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہی نور ہے, نورانیت ہے.
ما باید اول نیاز به نور رو با تجربه مدت طولانی و زیاد نور در خودمون بیدار بکنیم. ما باید با تجربه کردن نور, با قرار گرفتن در یک فضای نورانی, با برخورداری از نور معنویت که میگم به چه وسیلهی به دست بیاد, نیاز به نور رو در دل خودمون اول زنده بکنیم.
ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسے نورانی ماحول میں کچھ وقت گزار سکیں, اس ماحول میں رہ کر ہمیں اپنے لیے نور کی ضرورت کا احساس ہونے لگے. اس کا کیا طریقہ ہوگا اس پہ بھی گفتگو کریں گے.
نور از کجا؟ نور آسمان ها و زمین. خدا منشأ نور و حقیقت نور.
نور کا سرچشمہ کہاں ہے؟ قرآن کریم میں جانے ہدایت فرما رہا ہے, کہتا ہے کہ اللہ و نور السماوات و الارض, خداوند عالمی آسمان اور زمین کا نور ہے. یعنی نور کا جو اصل منبع سرچشمہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے.
ہر کسی نیتی به خاطر خدا داشته باشه نیتش نورانی میشه.
جس شخص کی بھی نیت خدا کی خاطر ہوگی, اس کے کاموں کا مرکز خدا ہوگا, نیت خدا کی خاطر ہوگی, وہ اس نور کے نزدیک ہے.
ہر کسی عملی رو انجام بده به خاطر خدا عملش نورانی میشه.
جو کوئی بھی اپنا کام محض خدا کی خاطر انجام دے اس کا وہ کام نورانی ہو جائے گا.
کسی خواب دیده بود که یه دستش نورانیه یه دستش نورانی نیست. از عارف پرسید من چنین خوابی دیدم, گفت تو هنگام دعا و الهیات میگفتن یک دست تو آدم داری بلند میکنی. فکر کرده بود گفته بود آره, چون اگر اون یکی دستت هم بلند کنی اون دستت هم نورانی میشه.
ایک شخص نے خواب دیکھا, اس خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ نورانی ہے اور دوسرا ہاتھ نورانی نہیں ہے, اس کی نسبت تاریک ہے. ایک عارف کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے کہ میرے ایک ہاتھ پہ نور ہے ایک ہاتھ پہ نور نہیں ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس عارف نے جواب دیا کہ جب تم دعا کرتے ہو اور دعا کرتے ہوئے جب الہی آمین کہتے ہو تو کیا تم اپنا ایک ہاتھ بلند کرتے ہو دوسرے ہاتھ کو نیچے رکھتے ہو نسبتا؟ اس نے کہا ہاں میں ایسے ہی کرتا ہوں, جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ایک ہاتھ زیادہ بلند کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں. عالم کہتے ہیں اسی وجہ سے اگر تم دونوں ہاتھوں کو خدا کے سامنے رکھو گے تو دونوں ہاتھ نورانی ہو جائیں.
خداوند متعال به حضرت موسی فرمود تو زیبا سجده میکنی.
خداوند عالم نے حضرت موسی سے فرمایا کہ اے موسی تمہارا سجدہ بہت اچھا سجدہ ہے.
بعد از نماز سجدگاه تو به واسطه کار تو نورانی شده.
تمہارے سجدے کے بعد تمہارے سجدے کی وجہ سے یہ جو سجدے کی جگہ تھی یہ نورانی ہو چکی ہے.
بعد از نماز دست به محل سجده بکش و مقداری از نور اون رو بردار به سر و صورت خود بکش.
اور اپنی نماز ختم کرنے کے بعد اپنی اس سجدگاہ پر تھوڑا اپنا ہاتھ کھینچو, اسے مس کرو اور وہاں جو نورانیت تمہارے سجدے کی وجہ سے آ گئی ہے اس کو لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پہ ملو.
میدونید مستحب انسان بعد از سجده دست به سجدگاه خودش بکشه, به صورتش, سینه هاش و بازوان خودش بکشه.
اسلامی احکام میگه مستحب ہے کہ انسان نماز کے بعد سجدگاہ پہ اپنا ہاتھ پھیلے اور اس کے بعد اس کو اپنے سر پہ, چہرے پہ, سینے پہ اور اپنے بازوؤں پہ لگائے.
حضرت علامه طباطبایی مفسر کبیر قرآن و فیلسوف عالی قدر و شاگرد یکی از عرفای بزرگ و استاد شهید مطهری درباره نور یه خاطره ای ازش رو براتون نقل کنم.
حضرت علامہ طباطبائی کی شخصیت سے آپ اصلا واقف ہیں کہ جو خود ایک بہت بڑے عارف علامہ قاضی طباطبائی کے شاگرد ہیں، شہید مطہری کے استادوں میں سے ہیں اور اپنے وقت کے برجستہ عالم مفسر اور فلسفی بھی تھے. انہوں نے نور کے بارے میں واقعہ نقل کیا ہے، وہ بیان کرتا ہوں.
کسی از علماء به بنده میفرمود در خانه ای هر سال مجلس روزه حضرت زهرا سلام الله علیها میگیرد.
ایک عالم کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ وہ عالم یہ بیان کرتے ہیں ان سے کہ ایک گھر میں ہر سال ایک تاریخ پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ایک مجلس برپا کی جاتی ہے.
ایشون هر سال میرفت توی اون مجلس روزه، منتها هر موقع میرفت دم در مینشست، هرچی ازش درخواست میکردن که شما عالم بزرگواری هستید بالای مجلس بنشینید قبول نمیکرد.
حضرت علامہ طباطبائی اس گھر میں اس مجلس میں ہر سال جایا کرتے تھے، شرکت کیا کرتے تھے، لیکن ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہمیشہ دروازے پر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ جوتے رکھے ہوتے ہیں معمولاً. جب بھی علامہ صاحب کہا گیا کہ آپ ایک برجستہ عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، آپ اندر کی طرف آگے بیٹھا کریں، علامہ انکار کرتے تھے، کبھی اندر جا کر نہیں بیٹھتے تھے.
یک سال این خانه رو بنایی کرده بودن و بزرگتر کرده بودن محل روزه رو. وقتی علامه طباطبایی میان داخل، بدون این که نگاه بکنن به در و دیوار میپرسن که شما خانه رو بنایی کردید؟ میگن بله. میفرماید از دیوارهایی که سالهای قبل در این مسجد، در این حسینیه، در این روزه خانه بوده است، چیزی باقی مونده یا نه؟
علامہ طباطبائی ایک سال جب اس گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ ضرورت کے مطابق اس گھر میں کچھ تعمیرات کا کام انجام دیا گیا ہے، اس گھر کی کچھ نقشے کو چینج کیا گیا اور اس میں تعمیرات ہوئی ہیں. علامہ جب اس گھر میں گئے، اندر جا کے انہوں نے دیکھا، جو صاحب خانہ تھا اور جو گھر والا تھا اس سے ایک سوال کیا کہ تم نے یہ ابھی یہاں پہ نئی کنسٹرکشن کی ہے، رینوویشن ہوئی ہے اس گھر میں؟ اس نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہوا ہے. علامہ نے پوچھا کہ پچھلی جو چیزیں تھیں، جو اس رینوویشن سے پہلے جو دیواریں تھیں، جو یہاں کی چیزیں تھیں، اس میں سے کچھ باقی بچی ہیں چیز یا نہیں؟
میپرسن کہ چرا اون میگن کہ چرا دیواری که بالای جلسه هست، پشت سر روزخان هست، اون دیوار دیوار قدیمیه. میگه دست من رو بگیرید ببرید کنار اون دیوار بنشینم.
گھر والے نے کہا جی ہاں ایک دیوار باقی ہے جو ابھی اسی اپنی پرانی حالت میں باقی ہے، وہ جو ممبر کے پیچھے کی دیوار ہے جہاں پڑھنے والا مجلس پڑھتا ہے، اس کے پیچھے کی دیوار ابھی اسی طرح باقی ہے، اس کو کچھ نہیں کیا گیا. علامہ نے کہا میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس دیوار تک پہنچا.
بعد از جلسے ازش میپرسن کہ ما ہر سال به شما میگفتیم بالا بنشینید، نمینشستید، امسال چجور خودتون رفتید برید بالا بنشینید؟ گفت چون اون دیوار نورانی بود، داله یا زهرا یا الله به اون دیوار خورده، من میخواستم از نور دیوار بهره ببرم.
علامہ سے کہا گیا کہ علامہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ سے پچھلے سالوں میں ہم کہتے تھے، گزارش کرتے تھے کہ آپ اندرا کے تشریف لائیں بیٹھیں، آپ نہیں آتے تھے، اور اس سال آپ خود آئے اور اندرا کے دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے، کیا وجہ تھی؟ علامہ نے کہا دیکھو اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ اس دیوار نے ایک مدت تک اس گھر میں یا زہرا اور یا اللہ اور اس طرح کی صدائیں سنی ہیں، ایک مدت تک اس دیوار سے یہ صدائیں ٹکرائی ہیں، اس دیوار میں وہ نورانیت جذب ہو گئی تھی، میں اس دیوار کے ساتھ اس لیے بیٹھا کہ اس دیوار کی نورانیت سے کچھ حاصل کر سکوں.
انسان ها هم میتونن نورانی بشن بیشتر از سنگ و خاک و دیوار و زمین.
انسانوں میں تو پھر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ انسان در و دیوار کی نسبت زیادہ نورانی در اندر جذب کر سکتے ہیں.
روایات زیادی درباره نورانیت قلب یا سیاه شدن قلب هست.
ہماری روایات میں متعدد روایات ہیں جو دلوں کے نورانی ہونے یا دلوں کے تاریک ہونے کے بارے میں بیان کی گئی ہیں.
با هر گناهی یک لکه سیاه در قلب ایجاد میشه.
هر گناه کے ساتھ ہی ہمارے دل میں ایک باسیہ نقطہ ایجاد ہو جاتا ہے.
وقتی تمام قلب سیاه بشه دیگه امکان توبه کردن نیست.
اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب یہ پورا دل تاریک سیاہ ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے، اس وقت انسان توبہ کی توفیق بھی پیدا نہیں کر پاتا.
هر محبت خوبی، هر محبتی به دوستان خدا، هر نیت خوبی، هر فکر خوبی یک قطعه نورانی است در قلب انسان.
هر اچھی نیت، خدا کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنا، خدا کے نیک بندوں کے لیے کچھ کام کرنے کی نیت، یہ تمام جو اچھی نیتیں ہیں، یہ بہرحال اس نورانیت کا ایک ٹکڑا ہے جو ہمارے دل میں باقی ہے.
خیلی ها میتونن مقدار نور آدم ها رو تشخیص بدن، حتی مقدار نورانیت خانه ها رو هم تشخیص بدن.
بہت سے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو انسانوں میں موجود نورانیت، حتی گھروں میں موجود جو نورانیت ہے، امانیت کی فضا ہے، اس کی تشخیص دے سکتے ہیں، اسے پہچان سکتے ہیں.
منزل یکی از بستگان ما در تهران فقط ایام محرم روزه میگیرن.
ہمارے عزیزوں میں تہران میں گھر ہے ہمارے رشتے داروں میں، اور وہاں ماہ محرم میں مجالس عزا برپا کی جاتی ہے.
یکی از شخصیت های مشهور در ایران به نام آقای قولول، شاید بعضی از دوستانشون رو بشناسن، ایشون یک بار مهمان خانه اینها میشه، تا میاد توی پارکینگ منزل میگه شما اینجا روزه میگیرید.
آپ ایک شخصیت کا نام لیا جن کا نام آقای بہلول ہے، آپ میں سے کچھ افراد یقیناً ان سے واقف ہیں، ایران کی برجستہ شخصیت ہیں اور ان کا شمار اس وقت یوروپا میں ہوتا ہے. کراچی تشریف لا چکے ہیں، مسجد نور ایمان میں انہوں نے خطاب بھی کیا تھا. ان کے بارے میں واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ ہمارے انہی عزیز رشتے دار کے گھر میں تہران میں جن کا گھر ہے، ایک سال وہ تشریف لائے مجالس میں، اور جیسے ہی پارکنگ میں داخل ہوئے انہوں نے آتے ہی سوال کیا کہ تم اس جگہ پر.
سر صاحب خانه یادش نبوده که محرم ها روزه میگیرند، فکر کرده بودشون سوال میکنه شما همیشه اینجا روزه میگیرید، گفته بوده نه اینجا روزه نمیگیرید.
اور جو گھر والا تھا ان کا جو ایک بیٹا تھا، اس سے انہوں نے سوال کیا کہ یہاں تم مجالس برپا کرتے ہو، اس کے ذہن میں محرم کا اس وقت ذکر نہ رہا. وہ سمجھا کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پورے سال یہاں اس میں پارکنگ کی جگہ پہ مجلس برپا کرتے ہو. اس نے اس خیال سے کہا کہ نہیں، ہم یہاں پہ مجلس برپا نہیں کرتے.
ایشون میگه نه چرا، من میبینم اینجا آثار نور روزه هست. بعد یادش میفته اون پسر که یاد روزه محرم ها میفته، میگه بله ما محرم ها اینجا روزه میگیریم. چجور میشه که یه نفر باید بیاد به در و دیوار اینجا صدای ذکر خدا، ذکر علیه رو بگادر، صدای عبادت خورده به در و دیوار، اصلا شروعی در و دیوار باید حس بکنه. خب یه همچین کسی اگه انسان رو هم ببینه، اثر نور رو در انسان هم میتونه تشخیص بده.
آقای بله روز سے کہتے کہ نہیں، یہاں یقینا مجالس حسین برپا ہوتی ہوگی. اس شخص اس کو ایک یاد آتا ہے، کہتا ہے جی ہاں ماہ محرم میں ہم مجلس رضا برپا کرتے ہیں یہاں اس پارکنگ میں. لیکن آپ نے کیسے اس کا پتہ چلایا؟ کہا کہ میں نے یہاں کی در و دیوار پر موجود اثرات سے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ یہاں حسین کا نام لیا جاتا ہے، یہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے، یہاں مولا علی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. ایک ایسا انسان کہ جو در و دیوار کے آثار دیکھ کر پہچان لے کہ یہاں نورانیت پائی جاتی ہے، یقیناً وہ انسانوں میں موجود چھپی ہوئی نورانیت کو بہت آسانی سے کشف کر سکتا ہے.
حالا منشأ نور اگر مشخصه که خداوند متعال هست، هر چیزی با خداوند متعال نسبتی داشته باشه نورانی میشه. مثلا قرآن یکی از منابع نوره.
پس یه بار سمجھ میں آگئی کہ خداوند عالم نور کا سرچشمہ ہے، اور جو چیز بھی خداوند عالم سے متصل ہو جائے گی، جس کی نسبت بھی خدا کی جانب ہوگی، وہ نورانی ہوگی. خود قرآن کریم بھی نور کا اور نورانیت کا ایک سرچشمہ ہے.
و اولیاء خدا، آدم های خوب، منشأ نور هستند.
خدا کے جو اولیاء ہیں، خدا کے جو ولی ہیں، وہ لوگ بھی خداوند عالم کے نور کا ایک ذریعہ ہیں.
اگر کسی فکر میکنه ما در مورد امامان معصوم نظراتی داریم که اینها احیانا درست نیستن، شما بهش بگو که برو پیش چند تا آدم خوب، آدم نورانی، وقتی ببینی اونها چقدر خوبن، چقدر نورانی هم، باورت میاد که ائمه خدا میتونن چقدر نورانی باشن.
فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اگر ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہ کا شکار ہوں گے, جو ہم ان کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں, ان فضیلتوں کے منکر ہوں, تو ایسے افراد صاحب کہیں کہ جاؤ ذرا کچھ نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھو. جب تم ان نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے, ان میں موجود صفات کو دیکھو گے, تو پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہم جو اپنے اہل بیت کے بارے میں کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہے.
در قرآن کریم در باره نور صریحاً صحبت میشه. ما این بحثمون یک بحث ذوقی یا یک بحث ادبی با استفاده از برخی از کلمات شاعرانه و استعاره ای نیست, این یک واقعیته.
ہم جس نور کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, اس نور کے بارے میں خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے. ہماری یہ باتیں بس تخیلانہ باتیں نہیں ہیں یا شاعرانہ یا ادبی باتیں نہیں ہیں, یہ حقیقت پہ مبنی گفتگو ہے.
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور.
خود سورہ بقرہ میں خداوند عالم نے قرآن کریم نے رہنمائی فرمائی کہ خداوند عالم ولی نور اپنے ان لوگوں کا ولی اور سرپرست ہے جو ایمان لے کر آئے ہیں, اور اس کے بعد ان ایمان لانے کے بعد ان لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا ہے. خدا
یکی از اموری که انسان رو خیلی نورانی میکنه وضو است. میفرماید وضو انسان رو نورانی میکنه. حتی در روایت داره وضو روی وضو نور علی نور خواهد بود.
وہ چیزیں کہ جو انسان کو نورانیت عطا کرتی ہیں, ان میں سے ایک چیز وضو ہے کہ انسان اگر ایک بار وضو کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے. حتی روایت ہے کہ وضو کیا ہوا ہو کسی نے, اس کے بعد پھر وہ وضو کر لے تو ویسا ہے جیسے نور علی نور کی مثال.
یکی از اصحاب آقا امام صادق علیہ السلام میخواست بیاد خدمت امام, اما طاهر نبود, غسل به گردنش بود و غسل نکرده بود, اهمیت به این موضوع نداد, میخواست بیاد خدمت امام صادق علیه السلام.
چھٹے امام علیه السلام کا ایک صحابی امام سے ملنے کے لیے آنا چاہ رہا تھا, آیا امام کے پاس. اس کو ایک غسل کرنا تھا جو اس پہ واجب تھا, اسے زیادہ اہمیت نہیں دی کہ ابھی ٹھیک ہے میں امام سے مل گیا ہوں پھر کر لوں, اور اسی حالت میں امام کی خدمت میں آ گیا.
نزدیک شده بود, هنوز وارد محفل نشده بود, امام صادق صدای خودشون رو بلند کردن و صحبت خودشون رو با یاران قطع کردن و بودن که آدم پیش امام خودش بدون طهارت وارد نمیشه. او شنید و برگشت و دوستان تعجب کردن که بحث امام چیون شد, قطع شد, یه جمله دیگه ای فرمودن. در این حال امام به گفتگو خودشون ادامه دادن.
امام اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ جتنے میں وہ شخص داخل ہوا, لیکن ابھی وہ امام کے نزدیک نہیں پہنچا تھا. امام نے اپنا لہجہ تھوڑا سا بلند کیا, اونچی آواز میں امام نے ایک بات فرمائی اور کہا کہ مناسب نہیں ہے کہ ایک شخص اپنے امام سے ملاقات کرنے آ رہا ہو اور وہ طہارت میں حالت میں نہ ہو, وہ پاک اور پاکیزہ نہ ہو. مناسب نہیں ہے کہ شخص اس حالت میں اپنے امام سے مل جائے. وہ شخص کہ جو جس کے اوپر غسل واجب تھا اور اسی حالت میں آ رہا تھا, وہ سمجھ گیا کہ امام نے اس کو مخاطب کیا, وہیں سے پلٹ گیا. اصحاب حیران ہو گئے کہ موضوع کچھ اور تھا, امام نے بیچ میں ایک جملہ کہا, کس کے لیے کہا ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. امام نے اپنے گفتگو آگے جاری رکھی.
ما اگر مدتی با وضو باشیم, مدتی قرآن بخونیم, مدتی دعا بخونیم, مدتی گناه زبانی نکنیم, گناه چشمی نکنیم, گناه قلبی نکنیم, مدتی در نور زندگی کنیم, خودمون هم اهل نور میشیم.
ہم بھی اگر کچھ عرصہ کچھ وقت اپنا قرآن کے ساتھ گزارا کریں, کچھ وقت اپنا دعا کے ساتھ گزارا کریں, کچھ خدا سے راز و نیاز میں وقت بسر کیا کریں, تو یقین کیجئے کہ ہمارے اندر بھی نورانیت ایجاد ہو جائے گی, ہم بھی خود نورانی ہو جائیں گے.
وقتی نورانی شدیم, یک کمی بخوایم از نور فاصله بگیریم, ناراحت و بیقرار میشیم,
اور اس وقت ہماری یہ حالت ہوگی کہ جب ہمارے اندر نور پیدا ہو چکا ہوگا تو اس وقت اگر ہم کسی وجہ سے نور سے دور جانے لگیں گے تو ہمارے اندر ناگواری کیفیت ایجاد ہونے لگیں گی.
وقت یہ نیاز دارم برم مسجد, نیاز دارم برم خانه کعبه رو زیارت کنم، نیاز دارم برم حرم امام رضا، نیاز دارم برم پیش یه عالم نورانی یه کمی نور بگیرم، آروم بشم، به زندگی عادی بتونم ادامه بدم.
اس وقت اس انسان کو یہ احساس ہوگا کہ میرے اندر نورانیت کی کمی آ رہی ہے، میں اپنے اصل مرکز سے ہٹ رہا ہوں، تو پھر یہ اپنی نورانیت کو چارج کرنے کے لیے کبھی مسجد کا رخ کرے گا، کبھی آئمہ اطہار کے حرم کا رخ کرے گا، کبھی خانہ کعبہ کا رخ کرے گا، جہاں سے اس کو یہ معنویت ملے گی یہ شخص اس سمت جائے گا تاکہ پھر اپنی زندگی کو گزار سکے.
دیکھیے آج دانشمندان فیزیکدان ژاپنی درباره اثر نور در آب تحقیقاتی انجام داده.
ژاپن که یک محقق نه که جسمی اسپیشلایزیشن فیزیکس میں ہے، اس نے نور کا جو اثر پانی میں ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ تحقیقات کی.
من نمیخوام تحقیق این ژاپنی رو سند خودم قرار بدم، من سخن خدا رو سند قرار میدم، ولی این رو برای آگاهی شما میخوام عرض کنم.
البتہ اس جاپانی کی جو تحقیق اور اس کی جو گفتگو ہے وہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ اپنی بات کے لیے دلیل بنا کے پیش کروں آپ کے سامنے، میری بات کی جو دلیل اور سند ہے وہ خداوند عالم کا کلام ہے، لیکن صرف اس بات کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی نالج میں ایک چیز آ جائے.
نور کو در عالم ماده و فیزیک نمیشه مورد بررسی قرار داد. نور ایشون اثر نور رو بر مولکول‌های آب مشاهده کرده.
معمولا نور کی جو حقیقت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو کسی مادی چیز میں دیکھا یا پرکھا جا سکے، نور اس سے بالاتر ایک چیز ہے، لیکن اس نے جو جاپانی سائنٹسٹ ہے اس نے اس نور کے اثرات کو پانی کے مولیکیولز میں کچھ ڈھونڈا ہے.
یک لیوان نتائج تحقیقات خودش رو البته در اینترنت به ثبت رسونده، بعضی از دانشجویان ایرانی هم با موضوعات دینی این مطالعات رو مفصل انجام دادن، در اینترنت هست، میتونید مشاهده کنید. در کنار یک لیوان آب کلمات خوب مثل مادر، مثل محبت، مثل گاد، خدا قرار دادن و این کلمات رو نوشتن بر کاغذ، به لیوان آب چسبوندن، عکس گرفتن از مولکول آب، شکل مولکول آب. قبل از اینکه این کار رو انجام بدن و بعد از اینکه این کار رو انجام بدن، شکل مولکول آب زیباتر شده و منظمتر شده.
جو اس جاپانی کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ بھی چیز موجود ہے، اس نے پیرالیسس کو ثابت کیا ہے اور موجود ہے یہ چیز. بعض ایرانی اسٹوڈنٹس نے بھی اس کو اپنے دینی اس میں لے کر اس کو چیزوں کو آگے بڑھایا ہے. تحقیق اس کی کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کچھ اچھے الفاظ ایک کاغذ پہ لکھے، جیسے ماں یعنی مقدس الفاظ جو ہمارے یہاں بھی مقدس سمجھے جاتے ہیں، ماں، اچھائی، خدا، اس طرح کے چند نام لکھے کاغذ پر، اور اس کاغذ کو ایک گلاس پانی کے جس گلاس پانی تھا اس کاغذ کو اس پہ چپکا دیا، اور اس کاغذ کو چپکانے سے پہلے اور چپکانے کے بعد اس مولیکیولز کی تصویر لی گئی. جب کاغذ کو چپکایا گیا اس کے بعد جب مولیکیولز کی تصویر لی گئی ہے تو وہ تصویر اس تصویر کی نسبت بہتر تھی کہ جب یہ کاغذ چپکا ہوا نہیں تھا. مولیکیولز کی اپنی حالت اس پرانی حالت سے زیادہ اچھی نظر آ رہی تھی.
کلمات بد و نام اشخاص بد رو نوشته و به لیوان چسبونده، نتیجه برعکس داشته، اسم هیتلر، خشونت، قد، دزدی، اینا رو نوشته روی کاغذ به هر زبانی در دنیا گذاشته، چسبونده به لیوان آب. بعد از مدتی مطالعه کرده و دیده کاملا چهره مولکول‌های آب به هم ریخته.
اس کے بعد اس نے ایک اور تجربہ کیا، وہ تجربہ یہ کیا کہ کچھ بری چیزوں کے نام، یا مثلاً کچھ ایسے نام جیسے ہیٹلر کا نام لکھا، دہشت گردی، چوری، اس طرح کی کچھ چیزوں کو اس نے کاغذ پہ لکھا اور اس کو بھی اس نے اس گلاس کے ساتھ چپکا دیا. کچھ عرصے بعد جب اس کے مولیکیولز کی تصویر لی ہے اس نے، اس تصویر میں تبدیلی آ چکی تھی، اندر کے مولیکیولز کی اندر جو مولیکیولز تھے وہ اپنی شکل بدل چکے تھے.
برداشته عکس مولکول‌هاشون ثبت کرده، از چند نفر آدم معنوی دعوت کرده بیان کنار این آب دعا بخونن، عبادت بخونن، بعد تصویر برداری کرده به این آب با اون آب قبل کاملا متفاوت شده.
اس کے بعد اس نے اسی پانی کو جو ہے ایک برتن میں ڈالا اور کچھ ایسے افراد سے کہ جو مانویت رکھتے تھے اپنے اندر مانوی ادوار سے نسبتاً مضبوط لوگ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ اس برتن پہ کھڑو کہ کچھ دعا پڑھیں اس کے سامنے کچھ الفاظ ادا کریں دعا پڑھیں جب انہوں نے دعا پڑھی اس دعا کے نتیجے میں دیکھا کہ اس مالیکیول اور پانی کے مالیکیول جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں
ایشون مسلمان نہیں اما گفتے کہ من از چشمه های عام معروف در همه دنیا نمونه برداری کردن و عکس مولکول‌هاش رو به ثبت رسونده و خودش گفته که نمیدونم چرا زیباترین مولکول رو در آب زمزم کنار خانه کعبه دیدن
وہ شخص مسلمان نہیں ہے اور اس ایک سائنٹسٹ ہے اور تحقیق کرتا ہے لیکن وہ اپنی گفتگو کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ میں نے دنیا کے بے شمار چشموں سے کہ جو پانی جہاں خالص نکل رہا ہوتا ہے وہاں سے پانی کے نمونے لیے ہیں اور ان نمونوں کے اندر مولیکیول جو پانی کے ہیں ان کی تصویریں لی ہیں لیکن مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے کہ جو پانی میں نے زمزم کر لیا سعودیہ سے اس کے جو مولیکیول سے ان کی تصویر تمام دنیا کے تمام جتنے بھی پانی کے مولیکیول کی تصویریں لی ان کی نسبت خوبصورت تصویر تھی
این برای ما روشن بوده چه این آقای فیزیکدان میاد این رو ثابت میکنه چه نیاد ثابت میکنه چرا خداوند متعال در دستورات دینی ما هست که قبل از خوردن غذا بسم الله الرحمن الرحیم بگیم و غذا بخوریم و بعد در روایات آثاری بر خواندن ذکر مترتب شده ضمن این که اصلا در روایت داره از ذکر و نور و ذکر نور و انسان رو نورانی میکنه
اب یہ جاپانی اگر اس کی تحقیق نہ بھی ہوتی تب بھی بہرحال ہم جانتے تھے کہ آب زمزم کی کیا اہمیت ہے خود ہمیں روایات میں کہا گیا ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ کوئی چیز کھاؤ یا پیو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھو خود اس بسم اللہ کے اثرات ہیں جو پڑھتے ہیں چیزوں کے اوپر ذکر کرنے کو کہا گیا کہ ذکر کے اثرات ہیں جن کے بارے میں روایات اشارہ کرتی ہیں
دیکھیے آج مهمترین اموری که نور رو از دل انسان میبره و به سرعت هم نور رو از انسان میبره اختلاف، مجادله، مشاجره و دعوا و نزاع بین مؤمنینه
تو چند چیزیں ہیں کہ جو انسان کے دل سے نور کو دور کرنے کا سبب بنتی ہیں ان میں ایک سب سے اہم چیز آپس کا اختلاف ہے آپس کا جھگڑا ہے یہ آپس کا جھگڑا اور آپس کے اختلافات انسان کے دل سے نورانیت کو ختم کر دیتے ہیں
یکی از اموری که به شدت قلب انسان رو نورانی میکنه نیت خوب درباره دیگران داشتن دعا کردن درباره دیگرانه به حدی که در نماز شب مثلا سفارش شده شما نیمه شب برای 40 مؤمن دعا کنید حتی برای اونها دلسوزی کنید و عشق بریزید این ارتباط قلبی خوب مثبت و با عاطفه نسبت به مؤمنین به شدت قلب انسان رو نورانی میکنه
و خود دلوں کو نورانی کرنے کے لیے جو ایک چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنے اچھے روابط رکھیں دوسروں کے خیرخواہ بنیں دوسروں کی خیرخواہی کی نیت ہمارے اندر ایک نور پیدا کرتی ہے یہ جو ہمیں نماز شب میں بیان کیا گیا ہمیں کہا گیا کہ نماز شب کے لیے جب کھڑے ہو آدھی رات میں خدا کی بارگاہ میں آؤ تو 40 مومنوں کا نام لو اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو کہ دوسروں کی خیرخواہی دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کا اثر یہ پڑتا ہے کہ ہمارے دل نورانی ہوتا ہے
یاد یہ مسئلے افتادم از ایران اسلامی خودمون بگم برای شما جالبه اگر شما اومدید ایران من شما رو میبرم و این چیزی که میخوام برای شما تعریف میکنم بکنم شما خودتون برید ببینید
ابھی جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے ایران سے اس کا تعلق ہے اگر آپ کبھی ایران تشریف لائیں اور ہماری وہاں ملاقات ہو جائے اور آپ چاہیں کہ میں آپ کو اس جگہ تک لے جاؤں تو میں آپ کی رہنمائی کروں گا جو میں آپ کے سامنے بھی بیان کر رہا ہوں
22 سال از دوران دفاع مقدس میگذره اما در اون محلی که نبرد رخ داده و شهدا به شهادت رسیدن هر سال میلیون ها نفر از جوانهای ایرانی میرن اون محل رو زیارت میکنن اون محل چیزی نیست جز کیلومترها خاک تپه کوه
ایران ایران جنگ کو ختم ہوئے 22 سال کا اثر گزر چکا ہے 22 سال ہو گئے یہ جنگ ختم ہو گئی اور آج بھی ایران کے کئی لاکھ نوجوان ہر سال اس جگہ پہ کہ جہاں یہ جنگ واقع ہوئی تھی جاتے ہیں اور وہاں کی زیارت کرتے ہیں وہاں کیا ہے؟ وہاں میلوں میں پھیلی ہوئی خاک ہے، میدان ہے، وسیع اور صحرا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں.
ولی اخبار بسیار زیادی داریم از تعداد جوانهایی که اونجا رفتن متحول شدن، نماز خون شدن، دخترها رفتن محجبه شدن، اونجا رفتن عشق میریزن، اونجا رفتن با امام زمان مناجات میکنن. همه کسانی که اونجا حاضر میشن میگن این منطقه یه اثر عجیبی در ما داره.
لیکن اس جگہ جو لوگ جاتے ہیں، جو نوجوان اگر پہلے دیندار نہیں ہوتے تو متعدد ایسی خبریں ملنی ہیں، ثابت ہوئی ہیں چیزیں کہ وہاں جانے کے بعد نوجوان جو دیندار نہیں تھا دیندار ہو گیا. وہاں پہنچنے کے بعد جو اگر کوئی نوجوان لڑکی پردہ صحیح سے نہیں کرتی تھی، اس نے اپنے پردے کو صحیح کر لیا، دین کی طرف راغب ہو کے نوجوان اس جگہ پہنچ کے امام زمانہ سے نوجوانوں کی محبت میں کئی گنا اضافہ ہوا.
چرا مناطق دفاع مقدس نورانی هست؟ چرا اونجا خون شهدا به زمین ریخته؟
وہ جگہ کیوں نورانی ہے؟ کیوں ان جگہوں پہ آج نور انسان کو ملتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں شہدا کا خون ان سرزمین کے اوپر بہا ہے.
بس اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا انشاءاللہ ما رو از نور، از ظلمت به سوی نور رهنمون کنه. ولی والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. کسانی که کافر میشن اولیاء اونها، سرپرستان و دوستان اونها طاغوت میشن. طاغوت چیکار میکنه؟ آدمها رو از نور میبره تو ظلمت،
اپنی بحث کو نتیجے تک پہنچاتے ہیں. کہ قرآن کریم کی جو آیت پہلے پیش کیا آپ کے سامنے کہ اللہ جو ہے وہ ان لوگوں کا سرپرست اور ولی ہے جو ایمان لے کر آئے، اور پھر اللہ ان لوگوں کو اس ایمان کے نتیجے میں ظلمتوں سے نور کی جانب لے کے آتا ہے. لیکن اس کے آگے کی آیت بھی ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا پھر ان کے سرپرست طاغوت ہو جاتے ہیں، اور وہ طاغوت ان کو نور سے ظلمت کی جانب واپس کھینچ دیتا ہے.
دشمنان اسلام از هر فرصتی برای تاریک کردن، برای ظلمت پخش کردن بین مسلمان‌ها استفاده می‌کنند، از هر فرصتی برای اختلاف افکندن، برای خراب کردن نورانیت در دلها استفاده می‌کنند.
اس بات کی یعنی توجه رہے کہ جو اسلام دشمن ہے، جو انسان دشمن ہے، وہ انسانوں کو اس نور کے مرکز سے دور کرنے کے لیے، ان کے دلوں سے نور کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، ان کے درمیان اختلاف کے بیچ وہ کر انہیں اس نورانی سے دور کرتے ہیں.
پر یہ مثال بزنم کہ این مثال کو ایرانی ها بھی فهمن، نمیدونم با فرهنگ شما هم تناسب داره که شما هم متوجه بشید یا نه. این مثال درباره شبکه بی بی سی فارسی هست که به زبان فارسی درباره روز تاسوعا یه جوری حرف میزد که نمیشد گفت حرفش غلطه. هم این که ضمن این که حرف درست رو یه جوری میزد که مردم از اول فضل عباس بدشون بیاد. بعد میگم چجوری این رو بیان میکرد.
ایک مثال یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ ہمارے یہاں اس ایران کے اندر اس مثال کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. معلوم نہیں کہ آپ کی ثقافت اور آپ کی ٹریڈیشن کے مطابق یہ مثال آپ کی سمجھ میں آئی یا آپ لوگوں کے لیے اتنی آسان ہو یا نہ ہو. مثال یہ کہ جو بی بی سی کا سیکشن ہے فارسی میں جو خبریں پیش کرتا ہے، 9 محرم کو اس نے حضرت عباس کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں بیان کی کہ جن کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ غلط باتیں تھیں، اور وہ غلط باتوں کی نسبت غلط بات کی جانب دی جا رہی تھی. لیکن بہرحال اس کا نتیجہ کچھ اس طرح سے نکل رہا تھا کہ لوگ حضرت عباس سے تھوڑا سا دور ہوتے جا رہے تھے، حضرت عباس کی شخصیت تھوڑا مشکوک ہوتے جا رہی تھی لوگوں کی نگاہ.
در ایران ہمیں حتی ارمنی ها هم، حتی برادران اهل سنت هم، تا اونجایی که من میشناسم به اول فضل عباس برادر عبارد داخل حسین ارادت خیلی شدیدی داره.
جدا من جانتا ہوں ایران کے اندر شیعوں کے علاوہ بھی دوسرے افراد بھی حتی ارمنی وہاں پہ ایک آباد قوم ہے کہتے ہیں کہ وہ ارمنی بھی حضرت عباس کی نسبت بہت زیادہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, ان سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں.
در ایران یہ اصطلاح هست به نام برادر تنی, یه اصطلاحی هست به نام برادر ناتنی. برادر ناتنی به کسی میگن که از یه مادر دیگه ای باشه ولی از یک پدر. کلمه برادر ناتنی کلمه ایست که خیلی بیارزشه در میون در فرهنگ ایرانی ها.
ایرانی ثقافت میں ایک چیز موجود ہے, یعنی ایرانیوں کے نزدیک جیسے ہمارے یہاں موجود ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک بھائی کہتے ہیں اور کہتے ہیں سوتیلا بھائی. تو جب سوتیلے کا لفظ بیچ میں آتا ہے تو ایرانیوں کے نزدیک اس سوتیلے رشتے کی اتنی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوا کرتی. بھائی کی اہمیت ہے اگر کہا جائے کہ میرا بھائی ہے اہمیت ہے, لیکن اگر کہا جائے میرا سوتیلا بھائی ہے تو اس کی اتنی کوئی خاص اہمیت ایرانی معاشرے میں یا ایرانی ثقافت کے اندر نہیں ہے.
تو شبکه بی بی سی فارسی داشت مثلا میگفت امروز تاسوعاست و ایرانی ها در روز تاسوعا برای ابوالفضل عزاداری میکنن, و بعد همین جمله خیلی ساده, یه خبر خیلی ساده جمله اضافه کرد که ابوالفضل عباس برادر ناتنی حسین است.
بی بی سی نیوز نے کیا کیا فارسی, اس کے اندر اس نے کہا کہ آج نو محرم ہے ایران میں اور عزاداری برپا ہے. ایرانی نو محرم کو حضرت عباس علیہ السلام کے عنوان سے مناتے ہیں. حضرت عباس کے بارے میں ایک اور جملہ اس نے اضافہ کر دیا, وہ یہی تھا کہ حضرت عباس امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے.
بہت 1400 سال داریم برای امام حسین عزاداری میکنیم, در یک نوحه گفته نشده که ابوالفضل برادر ناتنی حسینه, همه اعلام میکنن ابوالفضل برادر حسینه.
ہم 1400 سال سے عزاداری منا رہے ہیں, اس عرصے میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ہمارے کسی مرثیے میں مجلس ہمارے کسی نوحے میں اس طرح کے الفاظ آئے ہوں کہ حضرت عباس امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں. جب بھی حضرت عباس کا ذکر آیا ہے آیا ہے کہ حسین کے بھائی ہیں.
در ایران بعضی ها شبکه بی بی سی رو گاهی نگاه میکردن, وقتی من در منبر گفتم اینها اینقدر رزلن که برگشتن گفتن که ابوالفضل برادر ناتنی حسینه, ضمن اینکه خب درست هم هست, برادر تنی که نیست برادر ناتنیه, اما این تعبیر تعبیر وزینی نیست. اون برای چی اینو گفته؟ چون مریضه, چون ظلمته, چون تاریکیه, چون جدایی میخواد بندازه. اون رحم نداره بین ابوالفضل و حسین, میخواد اختلاف بندازه بین شیعه و سنی, اختلاف نندازه.
بہت اہم نکتہ ہمیں بیان کیا, ابھی اس کی جانب توجہ رکھیے گا. کہتے ہیں کہ یہ بی بی سی نے اس طرح کی بات بیان کی اور ایرانی معاشرے نے اس چیز سنی بھی. کہتے ہیں کہ اس کے بعد ممبر پہ گیا اور میں نے اس طرح کی بات کی, میں نے کہا دیکھیں بی بی سی نے ایک بات کی ہے, دوبارہ تاکید کروں گا, بہت اہم نکتہ ہے, اس کو غور سے سنیے گا. کہنے لگے کہ میں نے ممبر سے بیٹھ کے لوگوں سے یہ بات کی کہ دیکھو بی بی سی نے ایک بات کہی ہے اور کہا کہ حضرت عباس کو امام حسین کو سوتیلا بھائی کا. حقیقت تو یہی ہے کہ حضرت عباس امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بی بی سی یہ کام کر کیوں رہی ہے, اس جملے کو اتنا زیادہ فوکس کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ حضرت عباس اور امام حسین کے درمیان بھی جدائی ڈالنا چاہتے ہیں. وہ اپنے اس کام سے ہم کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ عباس اور حسین الگ الگ ہیں. تو جب حضرت عباس اور امام حسین کے بارے میں ان کا رویہ یہ ہے تو شیعہ اور سنی کے درمیان کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے.
بین سنی ها هم اختلاف میندازه و من خواهش میکنم از شما, امشب ما بحث سیاسی نکردیم, بحث از ابعاد مختلف نکردیم, از شما خواهش میکنم دلهای خودتون رو نورانی تر بکنید. شدت رذالت و پستی و سیاهی دشمنان اسلام رو ببینید که چقدر اصلن.
دشمن ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ڈالنا چاہتا ہے. میں اس رات جو آپ کے سامنے گفتگو کی وہ وحدت کے دوسرے پہلو میں نہیں کی, بلکہ اس پہلو کی جانب میں نے اشارہ کیا, وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نورانی بنائیے, نور سے متصل ہو جائیں تاکہ دشمن کی جو رزالتیں دشمن کی جو پستیاں ہیں جو ہمارے مقابلے میں جو اس کے ہتھکنڈے ہیں ان کو ہم پہچان سکیں.
اگر امت اسلامی آباد امت اسلامی صفای باطن خودشون رو نورانیت باطن خودشون رو زیاد کنن هیچ وقت بینشون اختلاف نخواهد افتاد.
اگر اسلامی امت اپنے درمیان نورانیت کو فرمان چڑھانے میں کامیاب ہو جائے اس کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہمارے درمیان کبھی کوئی خراب ڈالنے والا اختلاف نہیں ڈال پائے گا.
ایک شیعہ و سنی کہ نان حلال میخورن نیت صادق دارن با همه اختلافاتی که بین افکارشون ممکنه وجود داشته باشه دلهاشون به هم نزدیک باقی میمونه.
از افراد چه و شیعه و چه سنی اگر وہ حلال غذا کھانے والے ہیں ان کے درمیان نورانیت موجود ہے بے شک وہ الگ الگ ہوں گے لیکن ان کا دل ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا.
شیعہ رو بکشه سنی هم کشه حاضر سنی رو بکشه اختلاف مال ظلمت.
لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کے شکم پہ لقمہ حرام چلا جائے تو پھر وہ بے شک شیعہ ہی کیوں نہ ہو وہ دوسرے شیعہ کو قتل کرنے میں آمادہ ہو جائے گا. اس لیے کہ لقمہ حرام ظلمت اور تاریکی کو لے کر آتا ہے جہاں تاریکی ہو وہاں یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی.
امام حسین علیہ السلام ظهر عاشورا ہر چی صحبت کرد صحبتش اثر نداشت روی اون مردم و اون میدونید چرا اثر نداره؟ چون شکمهای شما پر از حرام شده دیگه هر حسین بتون اثر نداره.
امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورا اپنے آخری وقت میں جو دشمنوں کو نصیحتیں کی اور چاہا کہ وہ اپنی سرکت سے باز آ جائیں اور لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی امام نے اس میں یہی فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم پر میری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا اس لیے کہ تمہارے شکم تمہارے پیٹ حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں یہی سبب ہے کہ حسین کی بات پر تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا.
یکی از نتائج ظلمت و تاریکی تفرقه و تشتت و عداوت همونطور که یکی از آثار نور محبت عاطفه و نزدیک شدن دلها به یکدیگر.
بس ظلمت اور تاریکی اگر ہوگی تو اس کا نتیجہ آپس کا اختلاف آپس کا جھگڑا اور اس طرح سے دوریاں ہوں گی اور اس کے مقابلے میں اگر نور موجود ہوگا تو نور کا نتیجہ آپس کا اتحاد باہمی وحدت اور محبت ہوگی.
شما الان در همین جلسه ای که حضور دارید تعداد چند صد نفر از انسانها یک جا جمع شده چون نیت شما برای حضور در این جلسه نورانی بود چون موضوع گفتگوی شما نورانیه چون مکان شما نورانیه راحت تر میتونید تحمل کنید از وقتی که همین شما با این تعداد توی سالونی جمع بشید که مکان نورانی نیست نیت ها در جمع شدن آدم ها در کنار هم دیگه نورانی نیست و دل های آدم ها و موضوع جلسه نورانی نیست به شدت زودتر خسته میشید.
ابھی یہی کی مثال لے لیجئے آپ تو چند سو افراد یہاں پہ موجود ہیں اس وقت حاضر ہیں جمع ہیں چونکہ آپ کے یہاں جمع ہونے میں آپ کی نیت کے پیچھے نور ہے آپ کی اس محفل کا موضوع نورانی ہے یہ خود مکان جہاں آپ اور ہم جمع ہوئے یہ مکان نورانیت رکھتا ہے اسی وجہ سے آپ کو یہاں تھکن کا اور بوریت کا احساس نہیں ہو رہا ہوگا لیکن یہی مجمع یعنی آپ یہ سب افراد اگر کسی ایسی جگہ جمع ہو جائیں گے جہاں محل نورانیت نہ رکھتا ہو آپ کے جمع ہونے کا موضوع بھی نورانیت نہیں ہو تو یقیناً آپ بہت جلد اکتا جائیں گے اور تھکاوٹ کا احساس کریں گے.
حرف آخر من این کہ شما کہ علمداران وحدت میخواید باشید و میخواید جامعه و امت اسلامی رو به سوی وحدت ببرید یک کمی از رفتارتون باید استفاده کنید یک کمی از زبان و گفتارتون باید استفاده کنید ولی یک کمی هم از نور قلبتون استفاده کنید. کسی که میخواد بین دو گروه از مسلمان‌ها وحدت ایجاد کنه کسی که میخواد تفرقه رو از بین ببره کسی که میخواد محبت بین دلها ایجاد بکنه باید خودش قدرت نورانی خیلی قویی داشته باشه. خود شما ها که میخواید مبلغ وحدت باشید باید نورانی باشید تا کسی اومد کنار شما یک ذره نور در دلش باشه جذب شما خواهد شد قطعا.
اپنی باتوں کو قدم تک پہنچا ہوں اور وہ یہ کہ آپ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وحدت کے علم بردار بنے، وحدت کا پرچم اپنے ہاتھ میں لے کے آگے بڑھے۔ جہاں آپ اپنی زبان سے وحدت کی بات کر رہے ہوں، جہاں آپ اس وحدت کی فضا کو قائم کرنے میں اپنے کردار کو کام میں لا رہے ہوں، وہیں اس وحدت کی فضا کو قائم کرنے میں اپنی نورانیت کو بھی استعمال میں لے کے آئی تھی۔ آپ اپنے دلوں میں مزید نورانیت کو پیدا کیجیے، اپنی نورانیت کو مزید پروان چڑھائیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی نورانیت پائی جاتی ہوگی، وہ آپ کی جانب جذب ہوتا چلا ہے۔
ایک خاطرہ از ایران به شما بگم و عرضم رو تمام بکنم۔ در ایران مقام معظم رهبری در این سالهای اخیر دو سفر، یکی به سیستان و بلوچستان داشتن حدود 10 سال پیش شاید، و یک سفر هم به کردستان داشتن همین سال گذشته. هر دو استاد در ایران استادی هستند که اکثرا برادران اهل سنت در این استان ها حضور دارند.
چند سالوں میں رہبر معظم سید علی خامنائی نے جو سفر انجام دیا، ان کے دو سفروں کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرتا ہوں۔ پہلا سفر جو انہوں نے فرمایا سیستان بلوچستان کا، جو صوبہ ہے ایران کا، جو ہماری بارڈر کے نزدیک ہے، زعفران اور زائدان کے نزدیک، اور دوسرا صوبہ جہاں ہو گیا وہ کردستان ہے۔ دونوں میں جو میجورٹی رہتی ہے، جو اکثریت ہے، وہ اہل سنت برادران کی ہے۔
خوب دشمنان اسلام در این مناطق خیلی تبلیغ کردن که اهل سنت رو با شیعه بد بکنن و از آموزش های تند وهابیت خیلی به جوانها دادن برای اینکه عناد و دشمنی نسبت به شیعه و رهبری شیعه ایجاد بکنن۔
ایران کے ان علاقوں میں دشمن نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں کہ کسی طرح وہاں شیعہ اور سنی کی وحدت کو ختم کیا جائے، اور حتیٰ وہابیت کے ذریعے ان علاقوں میں اس نے کوششیں کی ہیں، وہاں کے نوجوانوں کو مختلف ٹریننگ دی ہیں، اور چاہا ہے کہ اس اتحاد کی فضا کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔
کسی کے شاہد ان صحنے بود و از ان صحنے ہا صدہا مورد رخ داده این صحنه رو تعریف میکرد،
جس شخص نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس طرح کا منظر کئی بار متعدد بار پیش آ چکا ہے، اس نے یہ بات نقل کی ہے۔ مجھ سے
خوب دیدم کہ چند نفر از جوانهای اهل سنت کنار دیوار ایستاده بودن، نمیرفتن تو مردم برای اینکه استقبال بکنن و نزدیک بشن به محل عبور امام معظم رهبری، با ناراحتی و بی‌تفاوتی هم ایستاده بودند، گاهی شاید تمسخر هم می‌کردند.
کہتے ہیں کہ وہ شخص نقل کرتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب رہبر معظم دورے پر تھے تو ایک جگہ پر جہاں رہبر کو آنا تھا اور وہاں سارے لوگ استقبال میں لگے ہوئے تھے، تیاریاں کر رہے تھے، چند نوجوان تھے جو دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے تھے، یعنی ان کو رہبر کے آنے سے کوئی قلبی اطمینان یا خوشی نہیں تھی، بلکہ ان کے چہرے پہ ناگواری کے کچھ آثار بھی نمایاں تھے۔
میگفت وقتی که ماشین آقا نزدیک شد، اینا چشمشون به آقا افتاد، از توی ماشین دلهاشون یه دفعه متحول شد، بدون اینکه اراده انگار داشته باشن دوان دوان به سمت ماشین اومده بودن، و میگفت یکیشون که خیلی تندتر از بقیه بود اونجا پای ماشین شدیداً گریه میکرد و نمیدونست چرا این میخواست ماشین رو ببوسه.
کہ نہیں، یہ نوجوان جو وہاں کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں رہبر معظم کی گاڑی اس علاقے میں داخل ہوئی، جیسے ہی ان نوجوانوں کی نگاہ رہبر کے اوپر پڑی، یہ نوجوان بے اختیار ہو کر گاڑی کی طرف دوڑ پڑے، اور ان میں جو نوجوان سب سے زیادہ ناگواری کا اظہار کر رہا تھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ سب سے زیادہ رو رہا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح گاڑی کو چوم کر وہاں سے آگے بڑھ جائے۔
یادم کردستان خیلی کار کرده بودن علیه شیعه، مقام معظم رهبری همین که در کردستان حضور پیدا کردن، مردم نور وجود ایشون رو از نزدیک دیدن، دلهای خصوصا جوانها و دلهای پاک برادران و خواهران اهل سنت انقدر تحول پیدا کرد که بیشتر از هر وقت دیگری و هر پیشبینی در همین انتخابات اخیر به آقای احمدی نژاد رأی دادن، در حالی که دیگران وعده‌های خیلی عجیب و غریبی به برادران اهل سنت داده بودن، به اونها رأی ندادن.
خود کردستان کا علاقہ ہے، وہاں پہ دشمن نے بہت زیادہ کوششیں کی تھی کہ کسی طرح جو اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر ہیں اور جو مسولین ہیں ان سے لوگوں کو بدبید کیا جائے, مختلف انہوں نے ہتھکنڈے استعمال کیے تھے یہ سب کرنے کے لیے. لیکن جب رہبر معظم کردستان کے دورے پر گئے تو خود رہبر کی نورانی وجود سے ملاقات کے بعد وہاں پورا معاشرہ تغیر اس کے اندر آ چکا ہے, تبدیل ہو چکا ہے, اس کے اندر ایک تبدیلی آ چکی ہے. اور جو ابھی لاسٹ الیکشنز ہوئے ایران کے اندر, اس میں کردستان نے جو ہے بڑی تعداد میں احمد نژاد کو ووٹ دیے.
امیدوارم کہ قلب های شما انقدر نورانی بشه
کہ خدا سے امیدوار ہوں کہ آپ اپنے اندر اتنی نورانیت کو پروان چڑھا سکیں کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی نور ہو وہ آپ کی جانب جذب ہو سکے.
السلام علیکم.